Mr. Sark, he shot the cat.
It's the secondary.
I'm so moved.
بلکہ اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا ہے نا تو اس پہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں لکھا ہوا انہوں نے, صرف ایک اور ایڈیشن ہے اس طرح کا, اس میں نا صرف اسرار احمد اور آگے پہلے طرز ہوتا تھا نا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایم اے ایم بی بی ایس. پہلے اس طرح لوگ لکھتے تھے غالباً, ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی تھے نا وہ,
اچھا
تو ایم اے اور ایم بی بی ایس.
ویسے ایم بی بی ایس تو ہم نے اسکول میں اچھا ترجمہ کیا تھا, میاں بیوی بچے صاحب.
اچھا
یہ ہوئے اس میں دو تسلسل میں چلتے ہیں,
دو سیشنز میں انشاء اللہ,
اتوار اور اگلی اتوار.
جی انشاء اللہ. بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدؤ فی نظام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدیٰ وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج نشستوں کے لیے اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا اصل کام نامی ایک تحریر جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تصانیف میں سے ہے, اور انہی کی اپنی زبانی اگر اس کی اہمیت کا بیان کیا جائے تو فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ کام مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا, ایسی بات ہے کہ دین کا کام اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوا کرتا ہے, اس سارے کام کو اگر ایک درخت سے تعبیر کیا جائے جس کی شاخیں ہیں, اس کے تنے ہیں, اس کے پتے ہیں, اور اس پر اگر کچھ برگ و بار آیا ہے, کچھ پھول اور اگر پھل آئے ہیں, تو اس پورے درخت کی جڑ کی حیثیت اصل میں اس کتابچے کو حاصل ہے, یا اس کی بیج کی حیثیت اس کتابچے کو حاصل ہے. جس طرح سے ایک گٹلی کے اندر پورا آم کا درخت ہوتا ہے, اسی طرح سے بنیادی فکر یا بنیادی تصور یا بنیادی نقطہ نظر وہ اس کتابچے میں آ گیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اصل میں اسی کی وضاحت تھی, اسی کی شرح وضاحت تھی, اسی کی توسیع تھی, اسی کی تشریح تھی. اس بات کا اندازہ, یعنی یہ جو انداز بیان ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بعد میں ادارے قائم کیے, یا جو جماعت کا ایک باقاعدہ اہتمام کیا تنظیم اسلامی کے نام سے, انجمن خدام القرآن کے نام سے ایک اجتماعیت کا قیام ممکن, ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا, یہ دونوں چیزیں بھی اس کتابچے کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اختتام پر آپ دیکھیں گے کہ ذکر کر دی گئی ہیں کہ کیا کام کس انداز میں کرنا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ کا فضل تھا کہ صرف نقطہ نظر نظری طور پر ایک شے کو اصولی طور پر صرف بیان ہی نہیں کیا, بلکہ اللہ نے توفیق دی کہ اس کے مطابق عملی اقدام بھی کیا جائے, کچھ نہ کچھ پیش رفت بھی ہو جائے, آگے بات کو بڑھایا جائے. اس کتابچے کو اگر مسلمانوں کی فکری تاریخ میں دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جس زمانے میں منظر عام پر آتا ہے وہ زمانہ اصل میں فکری اعتبار سے مختلف نظریات کے سامنے آنے کا زمانہ تھا, اور مختلف مسلم مفکرین اس بارے میں اپنے افکار کا اظہار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا زوال کیوں کر ہوا, اور اگر اب واپس عروج کی طرف جانا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا, اور یہ یعنی تشخیص اور اس کے بعد تجویز, یعنی پہلے مرض کی تشخیص اور اس کے بعد پھر علاج کو تجویز کرنا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی فرسٹ اٹمپٹ تھی, بلکہ اس سے پہلے بہت سی اٹمپٹس ہو چکی تھیں, بہت سے لوگ بہت سی تشخیصات کر چکے تھے اور بہت سی تجویزات سامنے آ چکی تھیں, جن میں سے بعض کو ناکامی سے دو چار ہونا پڑا. تو بار بار تشخیص اور اس کے بعد علاج میں ناکامی, اس پر بھی اس کتابچے میں تبصرہ موجود ہے, اور یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ تشخیص غلط تھی یا یہ کہ علاج کرنے والے وہ مخلص نہیں تھے، ایسی بات نہیں، ورنہ اور دیگر لوگ جو زمانے میں اس بات پر اظہار خیال کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یا تو وہ تشخیص ہی غلط تھی یا یہ کہ وہ علاج کرنے والے مخلص نہیں تھے۔ یہاں بتایا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تشخیص بھی قدرے صحیح تھی، ہاں اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور تھی جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے تعبیر کی غلطی یا معذرت کے ساتھ تعبیر کی کوتاہی سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آگے بڑھ کر جو علاج تھا اس میں مزید کس پہلو کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، ایسے بتایا گیا۔ اب یہ اصولی بات ہے، اس کو میں زیادہ اور اگر بالکل واضح الفاظ میں عرض کروں تو بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے خیر خواہ بہی خواہ جو بھی مسلمانوں کی بگڑی بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنا چاہتے تھے، وہ یہ بات سامنے رکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے سرچشمہ علم، سرچشمہ ایمان، سرچشمہ یقین قرآن حکیم کو چھوڑ دیا۔ اس پہ سب کا اتفاق تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کے یعنی جتنے بھی بہی خواہ تھے، خیر خواہ تھے، اب نام لینے کا اگر آغاز کیا جائے تو بہت بڑی فہرست ہے۔ آپ کوئی ایک اکابر امت ان کا نام لے لیجئے، گزشتہ سے پیشتر صدی، دو سو سالوں میں پچھلے، آپ کو نظر آئے گا کہ سب کا ایک ہی موقف ہے اور سب یہی کہتے ہیں کہ اصل میں مرض کیا ہے کہ قرآن حکیم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اگر ایک نام لے لیا جائے جو کفایت کر جائے، گزشتہ سے پیشتر صدی کے اعتبار سے سب سے بڑا نام، جو کہ عرب و عجم دونوں کے اعتبار سے نمایاں بھی ہوتا ہے، نمائندہ بھی ہوتا ہے، بلکہ دو نام لے لیتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے روایتی علوم دینیہ کے طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ استاذ الاساتذہ بھی تھے اور اس اعتبار سے تمام مسالک جتنے علماء کے یہاں پائے جاتے تھے سب کے ایک مشترکہ فورم یعنی جمعیت علماء ہند اس کے سربراہ بھی تھے۔ اور اس کے بعد عرب و عجم سے ان کا تعلق یوں تھا کہ ترکی سے جو کچھ ان کی کوششیں تھیں کہ کسی طرح سے دارالاسلام واپس ہندوستان کو بنایا جائے، اس کے لیے کوششیں، تو ایک طرح سے عالمی شخصیت تھے۔ ان کی تشخیص یہی ہے جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ان کی تالیف کردہ ہے وحدت امت، اس میں انہوں نے لکھی ہے۔ جب حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے واپس آ کر یہ بیان دیا تھا اور فرمایا تھا تقریر کرتے ہوئے، جا کر علی گڑھ میں بھی تقریر کی ہے اور دیوبند میں بھی علماء کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جتنا کچھ جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا، اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے بگاڑ کا سبب وہ دو اسباب ہیں، ایک یہ کہ قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا یہ کہ باہمی افتراق اور باہمی فرقہ واریت اس کو ہوا دینا۔ کہتے ہیں اب جو میں واپس آیا ہوں تو یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ جتنی عمر بچی ہوئی ہے اسے گلی گلی، محلے محلے، چھوٹے بچوں کے لیے قرآنی مکاتب جس میں لفظاً و معنی قرآن پڑھایا جائے، لفظاً و معنی قرآن پڑھایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بڑوں کے لیے عوامی درس قرآن کا اہتمام کیا جائے تاکہ واپس وہ احیاء کا عمل جاری ہو سکے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو حضرت نے جو دو اسباب بتائے وہ بھی ایک ہی ہے، یعنی مسلمانوں میں افتراق کا سبب کیا ہے، قرآن کو چھوڑ دینا، تو سبب ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن سے دوری۔ یہ ہے کہیے کہ روایتی علوم دینیہ کے سر خیل اور ایک طرح سے امام وقت اور ایک اعتبار سے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی، اور جو وقت کی نفس پر بھی ہاتھ رکھتے تھے، کوئی صرف مسجد اور مدرسے اور خانقاہ کے ماحول میں بند رہنے والے آدمی نہیں تھے، وقت کی سپر پاور کے بالمقابل کھڑے ہونے والے، ایک جانب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور دوسری جانب وقت کی سپر پاور کے خلاف کھڑے ہونے والے اور اس کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد بلند کرنے والی شخصیت۔ اور پھر اس کی یہ ہے کہیے کہ ہمارے روایتی طبقے کی نمائندہ شخصیت، اور دوسری جانب آ جائیے تو علامہ اقبال، وہ جو کہ جدید طبقے میں جدید علوم و فنون کے پڑھے ہوئے اور یورپ سے تعلیمی یافتہ اور اس آگ میں ڈالے گئے جو مثل خلیل، وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے بھی اگر کوئی تشخیص کیا ہے تو وہ یہی ہے، خارز مہجوری ہے قرآن شدی، تم اگر رسوا ہو گئے تو اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، اور شکوا سمجھے گردش دورہ شدی، زمانے کا شکوا کرتے ہو۔ وہ جدید علوم کے ماہر، ان کی طرف سے بھی یہی گواہی، مخلص سے دین اسلام کے، امت مسلمہ کے، ان کی بھی یہی گواہی کہ اب کیا ہے طریقہ، قرآن کو واپس تھام لو۔ یہ پچھلی صدی کے کہیے دو بڑے عازم رجال، ان کی گواہیاں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ جو تشخیص ہے وہ اپنے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مزید اور بہت سے حوالے دینے کی شاید حاجت نہیں رہتی، دونوں طبقوں کے نمائندہ یعنی دین کے مخلص طبقات اگر کہیں پر بھی ہیں تو ان میں سے نمائندہ دو افراد، بڑے ترین افراد جو سب سے بڑے ہو سکتے تھے، ان کی نمائندگی گواہی کے طور پر یہاں ہمارے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیے ہوا کیا، اب اس واپس قرآن کا تعلق امت سے جوڑنا اور امت کا تعلق قرآن سے جوڑنا، اس کے لیے جو کوشش کرنی تھی، اس کے لیے بہت سی اٹمپٹس کی گئیں۔ ایک اٹمپٹ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو بعض نیک اعمال پر لگا دیا جائے، نیک کام کرتے چلے جائے، اس کے لیے مسجدیں آباد ہوں، اس کے لیے مدارس آباد ہوں، اور مسلمان دین اسلام کو اپنے علاقائی قصباتی انداز میں پریکٹس کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عالمی سطح پر غلبہ نہ ہو تو یہ بھی بڑی غنیمت شے ہے. یہ وہ اپروچ تھی جو تبلیغی جماعت نے اختیار کی اور الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پر انہیں کامیابی حاصل ہوئی. اور اس طرح سے جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں ان کے ایمان کو برقرار رکھنے, انہیں صحیح مسلمان رکھنے کے لیے ایک منظم کوشش ہو گئی الحمدللہ. اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے بھی بانی حضرات جو تھے اور جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو فرمایا کرتے تھے وہ قدر وسیع تر کام تھا. بعد میں تبلیغی جماعت نے اپنے آپ کو محدود کر لیا بعض نیک اعمال کی تبلیغ اور دعوت تک, جبکہ ان کے نزدیک اور وسیع کام تھا. اصل میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس کے مرد مجاہد تھے, تو ان کے پیش نظر جو کام تھا وہ تو بڑا وسیع کام تھا. یہ سارے حضرات جو حضرت گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ یا ان کے یہ آفات میں سے ہیں, یہ سارے اسی طرح سے منظم کرنا چاہتے تھے چیزوں کو. خیر پھر اس کے بعد ایک اور اپروچ تھی, یہ بالکل غیر سیاسی اور بالکل انفرادی فرد کو فوکس کی ہوئی ایک جماعت اور تحریک تھی, جس کے بارے میں اگر یہ تجزیہ کیا جائے, تجزیاتی گفتگو ہے ظاہر سی بات ہے, کوئی درس قرآن تو نہیں ہے. تو ان کا انداز کیا تھا کہ یہ انسان کے دماغ کو بہت زیادہ اپیل نہیں کرتے بلکہ دل کو اپیل کرتے تھے. جو ہمارے ہاں ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا تصوف میں خانقاہ کا, انہوں نے اس خانقاہ کو متحرک کر دیا. وہ خانقاہ ایک جگہ جم کر بیٹھا کرتی تھی اور وہاں لوگ آیا کرتے تھے اور اس طرح سے تزکیہ اور اسی طرح ایثار اور اسی طرح سے اصلاح باطن اور دعوت کا کام ہوا کرتا تھا. صوفیہ کے ذریعے سے تبلیغ ہوئی ہے ہندوستان میں تو بڑے پیمانے پر. اس کام کو انہوں نے ڈائنمک انداز میں, متحرک انداز میں عام کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ خانقاہیں چلتی پھرتی ہو گئیں. وہ جو تبلیغی جماعت کے جا کر مسجدوں میں پڑاؤ ڈالنا ہے اور رہنا ہے اور اس کے بعد وہ سہروزے ہیں اور چلنے ہیں, سب کچھ کیا ہے, یہ اسی روایتی انداز خانقاہی انداز کو عوامی انداز میں عام کر دینا تھا. مگر اس میں کبھی بھی خطاب عقل سے نہیں ہوا. جبکہ دوسری جانب ایک اور تحریک اٹھی جو نمائندہ ہے عقل کو خطاب کرنے کے اعتبار سے, وہ ہے مولانا سید ابوالعالی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ جدید جانتے تھے اور جدید علوم کے بھی فاضل تھے, جانتے تھے اس سے براہ راست واقفیت رکھتے تھے, اور دوسری جانب علوم دینیہ اس کو بھی بنیادوں کے ساتھ اچھی طرح جاننے والے تھے. جدید و قدیم کا امتزاج ان کے اندر پیدا ہوا. نتیجتاً انہوں نے دین اسلام کی ایک تعبیر کی جس میں فرد سے زیادہ اجتماعیت کو فوکس کیا گیا. جب بھی اجتماعی علوم یعنی پولیٹیکل سائنس میں آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی بھی تھیوری اگر دیتے ہیں تو وہ اس میں فرد سینٹرک کو تھیوری ہے, فرد کو مرکز بنا کر گفتگو کی جا رہی ہے, یا اجتماعیت کو اور ریاست کو, اور دونوں میں سے کسی ایک ہی کو ایک لمحے اگر فوکس کیا جائے تو تبھی کوئی نہ کوئی ایک نظریہ ممکن ہوا کرتا ہے. مولانا مودودی کے ہاں پورے دین کی تعبیر ریاستی انداز میں, یعنی دین نام ہے ایک ریاست کا, دین نام ہے غلب و اقتدار کا, اللہ سبحانہ و تعالی حاکم مطلق ہے, افراد کون ہیں یہ اصل میں اس کی محکوم ہیں, اس کے رعایا ہیں, اور جس طرح حاکم و محکوم کا تعلق ہوتا ہے جیسے ایک لا گیور کا اور اسی طرح سے کسی ریاست میں رہنے والے اس لا پر عمل کرنے والے کا تعلق ہوتا ہے, اس طرح کا ایک معاملہ حاکم و محکوم کا سا متعین کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ اعتماد, بہرحال ان کا جو یہ بہت بڑا پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو اب کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر نکل رہا تھا اسے اس بات پر مطمئن کیا کہ دین اسلام بہرحال آج بھی قابل عمل ہے, آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی انسان کی اجتماعی زندگی میں رہنمائی کرنے کے لیے بالکل کافی و شافی ہے, قرآن و سنت آج بھی قابل عمل ہے. اس کے خلاف اٹھنے والے عقلی اعتراضات ان کا جواب دیا اور عقل کو مطمئن کیا. مگر جس طرح سے وہاں تبلیغی جماعت سے تیار ہونے والا فرد, اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہ دین کے اجتماعی پہلو کے بارے میں باخبر نہیں ہوتا, اور دین اسلام کی عالمی تعبیر, دین اسلام کا غلبہ, دین اسلام کی ریاستی تنفیذ, اس کے بارے میں اس کے اندر فکر مندی نہیں پیدا ہوتی, یا یہ کہ اس بارے میں اس کے پاس حساسیت اور ایک فکر ہی نہیں ہوا کرتی. اسی طرح سے یہاں جو شخص تیار ہوا وہ اپنے آپ کو قربان کر کے, یعنی فرد کو قربان کر کر ریاستی سطح پر اجتماعیت کے لیے بہت کچھ کر دینے کو تیار تھا. تو ہوا کیا کہ فرد اجتماعیت کی بھیٹ چڑھنے لگ گئی, جبکہ قرآن حکیم بتاتا ہے اور دین اسلام نمایاں طور پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آخرت میں تو ہر ایک شخص نے علیحدہ آنا ہے, کلہم آتی ہی یوم القیامت فردہ. اب یہاں یہ کیفیت نظر آئی. البتہ ہوا یہ کہ تعبیر کے درجے میں کام عالمی سطح پر اسلام کی وہ ضرور ہوا, اور اسلام کی فی زمانہ اجتماعیت کی تعبیر کے اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے, اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے, اسلام کا تعلیمی نظام کیا ہے, اسلام کا اسی طرح سے مختلف گوشوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو نظاموں کی ایک پوری بحث اور برمار ہے. وہ کہ اور اس وہ ایک طرح سے کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر سامنے آئی ہے. جب مغرب نے ہر شعبے میں اپنے نظریات دیے تو اس کے جواب کے طور پر مولانا مودودی اور ان کے ساتھ بہت سے مصنفین, وہ مصر و عرب کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہندوستان کے اور یہاں کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ سارے, چاہے وہاں وہ اخوان کے نام سے کام کر رہے ہوں, چاہے یہاں جماعت اسلامی کے نام سے کام کر رہے ہوں, ان تمام کی جانب سے وہ چیزیں سامنے آئیں. اور اس طرف خاص طور پر آپ کو قرآن پر فوکس بھی نظر آئے گا, یعنی مولانا مودودی نے قرآن کی تفسیر لکھی, اسی طرح سید قطب نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی, اور پھر قرآن حکیم سے براہ راست عامۃ الناس کو متعلق کرنا. تو کسی درجے میں یہ دونوں, یہ دو کام تھے جو جاری و ساری تھے. ایک جانب راسخ العقیدہ اسلام کی آبیاری اور راسخ العقیدہ اسلام آرتھوڈاکس اسلام کی جڑوں کو مضبوط رکھتے ہوئے اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کا کام تھا, وہ ان علماء نے انجام دیا جو کہ مدارس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں بھی خاص طور پر نمایاں طور پر ڈاکٹر صاحب نے اس میں علماء دیوبند کا ذکر کیا ہے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے علم کی واقعی خدمت اگر واقعی انداز میں کی گئی ہے تو ان کی جانب سے کی گئی ہے, باقی طبقات اپنے اپنے کچھ مسئلے کی مسائل میں زیادہ الجھے رہے, یا یہ ہے کہ ان کا علم کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے بڑے پیمانے پر علم کے حوالے سے اگر کنٹریبیوشن ہے اور بڑے پیمانے پر کنٹریبیوشن ہے تو انہیں حضرات کا ہے, اس لیے ان کا نمایاں طور پر یہاں تذکرہ کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے یہاں دونوں شاخیں, یعنی ایک ہمہ گیریت آپ کو نظر آئے گی کہ ایک جانب اگر خانقاہوں کا نظام ہے تو وہ بھی ہے, ایک جانب مدارس کا نظام ہے تو وہ بھی ہے, ایک جانب جہاد و قتال کی تحریکات ہیں تو وہ بھی ہیں, ایک جانب تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے تو وہ بھی ہے, اسی طرح سے دعوت و تبلیغ ہے تو اس کا سلسلہ بھی ہے, اور باطل فرقوں کا رد ہے تو اس کا بھی سلسلہ ہے. تو ایک طرح کی جامعیت علم دین کے اعتبار سے اور اس کی وسعتوں کے اعتبار سے پائی جاتی, اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ الحمدللہ منتقل ہو رہی تھی. اب مسئلہ کیا ہے, یہاں تک یہ سارے کام جو پاکٹس میں ہو رہے ہیں, یہ سارے کام جو کہ گوشوں میں ہو رہے ہیں, ان کے ذریعے سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام کا عالمی غلبہ ہو جائے گا, یا یوں کہہ لیجئے زیادہ صحیح تر الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم واپس اس فرد اور اس ریاست کو واگزار کرانے, اسے دریافت کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہمارے اچھے زمانوں میں پایا جاتا تھا, جسے غلبہ اسلام کا زمانہ کہتے ہیں. مسلمانوں کا اچھا زمانہ, اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فرد بھی اسلام کے سانچوں میں ڈھلا ہوا تھا اور اجتماعیت بھی اسلام کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی تھی, یعنی ریاستی سطح پر بھی قوت نافذہ اسلام کے پاس تھی, اور معیار یعنی قانون کیا ہوگا, دستور کیسے بنے گا, آئین کیا ہوگا, اور مختلف اجتماعی گوشوں میں حلال و حرام, جائز و ناجائز, یہ کیسے طے ہوگا, اس میں معیار قرآن و سنت تھا. اور فرد اس کے لیے گھر کی زندگی, اس کے لیے اپنے اللہ سے تعلق کی زندگی, اس کے لیے اپنے باطن کی کیفیات, یہ سب کچھ قرآن و سنت سے آ رہی ہیں. یہی ہے نا اصل میں اچھے زمانوں کی تعبیر. ایسا فرد واپس دریافت کرنا ہے, ایسا زمانہ واپس لے کر آنا ہے. کیسے لے کر آئیں؟ ہماری ساری خواہشات اور ہماری ساری کوششیں, یعنی امت مسلمہ کی کوششیں, یہ اپنی جگہ برحق کوششیں کیا تھی اس کا تعارف کروا دیے کہ تین بڑے گوشوں میں, ایک ہے روایتی علوم دینیہ کا آگے منتقل کرنا, مدارس مکاتب وہ کام کر رہے تھے, ایک ہے فرد کی سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام, تو وہ تبلیغی جماعت انجام دے رہی تھی, ایک ہے ریاستی سطح پر دین کی تعبیر بغیر فرد کو فوکس کیے ہوئے, وہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے یا مولانا مودودی اور ان کے ہم نوا مفکرین کے ذریعے سے ہو گئی. یہ وہ کام تھا جو ہو رہا تھا, اور خواہش بے پناہ پائی جاتی ہے مسلمانوں میں کہ بس اب اسلام کی یہ صدی ہے اور اسلام آیا چاہتا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں, اب یہ ایک تلخ بات ہے جو آگے آپ کو عنوانات سے نظر آئے گی, کہ ایک تلخ بات یہ ہے کہ یہ بہت بار بار کی کوشش اور بار بار کی خواہش کے باوجود دو تین نسلیں گزر گئیں, خاص اس زمانے میں بھی, کہ جو یہ خواہش لے کر کے اسلامی انقلاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں چلے گئیں, یہ خواہش لے کر کہ غلبہ اسلام ہو جائے ان کی, اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے, جان و مال کی صلاحیتیں کھپاتے ہوئے, اسباب لگاتے ہوئے, باوجود اس کے نتیجہ خیز نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کا تجزیہ کرنا ہوگا. اب آئیے یہ گفتگو کا دوسرا حصہ. کتاب کی ترتیب ذرا قدر مختلف ہے, مگر اس کتاب کو بارہا پڑھنے اور پڑھانے کے بعد جو کہیے کہ ترتیب ذہن میں ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں, تاکہ ذرا بے تکلف رہیں, ورنہ اگر کتاب کی ترتیب پر چلتے ہیں تو بہت زیادہ پھر ہم کہیے کہ وقت زیادہ صرف کرنا پڑے گا. اب یہ دوسرا حصہ وہ ہے جو یہاں کتاب میں آپ کو پہلے ملے گا, وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم مسلمانوں سے ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنا تجزیہ اپنے پیرائے میں تو کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس زمانے میں ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں وہ زمانہ بہت بدلا ہوا ہے, وہ زمانہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کو دستیاب تھا. اسلاف کو دستیاب زمانہ کچھ اور تھا, آج ہمیں جو دستیاب زمانہ ہے وہ کچھ اور ہے. اور اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانتا, این یکون بصیرم بے زمانے ہی, عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانتا. انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے بالکل. اب یہ زمانے کا جاننا کیا ہے, یہ زمانہ کیا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. دیکھیے علم کوئی مطلق شے نہیں ہے, کوئی ایبسلیوٹ شے نہیں ہے. اسلام کی تعبیر یعنی اسلام کو آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے بتاتے ہیں نا، تو زمانہ ایک ایسا کنٹینر ہے جس میں آپ کو شہر رکھ کر پھر بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شہر، اور جب تک اس کنٹینر کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک اس میں کوئی شہر رکھی نہیں جا سکتی اور اس کا تعارف نہیں کروایا جا سکتا۔ بہرحال آپ ٹائم اینڈ اسپیس باؤنڈ ہیں، آپ کو اس کی پابندیاں ہیں آپ کے اوپر، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج سے 400 سال پہلے ایک تعبیر کیا تھی اور آج اس کی کیا تعبیر درکار ہے۔ پھر میں علامہ اقبال کے الفاظ سے مستعار یہ بات ذکر کرتا ہوں، انہوں نے ریکنسٹرکشن میں یہ تعبیر اختیار کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال یا دین کی مثال ایسے ہے جیسے سورج، زمانہ بدلتا رہتا ہے، سورج وہی رہتا ہے، اس سے روشنی ہوتی رہتی ہے۔ آج سے دو چار ہزار سال پہلے زمانہ کچھ اور تھا، دنیا کچھ اور تھی، مگر سورج یہی تھا، اسی سورج کی روشنی سے وہ زمانہ منور تھا۔ اسی طرح سے آج دنیا بدل گئی مگر سورج وہی ہے، آج کی دنیا بھی اسی سے منور ہے، روشن ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت تو اٹل ہیں، حتمی ہیں، دائمی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر زمانہ بدل رہا ہے۔ تو بدلتے ہوئے زمانے میں قرآن و سنت کی روشنی سے تعبیر و تشریح، یہ اصل میں ایک کام ہے جو وقت کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ جو قوم اس تعبیر و تشریح میں کامیاب رہی ہے وہ پھر عروج کی حامل رہی ہے۔ اچھا، وہ تعبیر و تشریح کیا ہے؟ اس میں تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ان ساری خواہشات کے باوجود یہ چیزیں نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ آج زمانے کی تعبیر یہ ہے کہ مغرب، یعنی ویسٹ سے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ ایک بہرحال مسلمانوں کا بد مقابل ہے۔ اس کو ہم نے بہت سادہ لے لیا، آج مسلمان سمجھتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک مشین ہوتی ہے جس سے نا باکسنگ کرنا سیکھتا ہے نا، تو وہ مکے مارتی رہتی ہے، جیسے آپ نے آن کر دیا بس اس کا کام اب مکے مارنا ہے۔ تو آج ایک سادہ لو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مغرب تو ایک دشمن ہے جو ہمیں مکے مارتا رہے گا، جیسے کوئی مشین ہے اس کو آن کر دیا وہ مکے مارے گا، ہم بھی جواباً مکے ماریں گے، بس یہ کام چلتا رہے گا۔ تو بس جہاد و قتال کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہمیں مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم انہیں مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک بے نتیجہ جہاد و قتال کے نام پر جو ہے نا ایکٹیویٹی جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ اسلام نے جہاد و قتال بامقصد ہدف کے طور پر بتایا، یعنی مغرب کو اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ مغرب کو کیا پڑی ہے، اب یہ ایک نازک بات ہے، مغرب کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے توپ خانے، اپنے اسلحہ خانے، اپنی لیبارٹری کی ساری قوتیں، اپنے کتاب خانے کی ساری قوتیں، علم کا ایک پورا جو پاور پوٹینشیل ان کے یہاں ڈیولپ ہوا اس کو لے کر، اپنے پورے سرمایے کو لے کر عالم اسلام کے اوپر چڑھ دوڑا، کیا ہوا اس؟ اور یہ اس کا جو حملہ تھا اسلام پر یہ کوئی یک طرفہ یک رخہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو طرف سے ہوا ہے۔ اس مرتبہ مسلمانوں کو اس سے پہلے جب بھی کسی اور قوم سے مقابلہ کرنا پڑا ہے تو وہ ایک طرف کا معاملہ تھا۔ مثال کے طور پر تاریخ سے کچھ گواہیاں لیتے ہیں، اول جب مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، جو کہیے کہ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کا جن سے مقابلہ ہوا، مسلمان آگے بڑھ کر حملہ آور ہوئے تھے نا، قیصر و کسریٰ روم و ایران کی حکومتیں، تو روم و ایران کوئی اپنے ہاں بہت غالب علمیت، غالب تہذیب پیدا کرنے والی قومیں نہیں تھیں، وہ تو ایک ایسی تہذیب تھی جو اپنی ذات میں مردہ ہو چکی تھی، جو اپنی ذات میں تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ نتیجہ تن ہوا کیا کہ اسلام کی غالب علمیت نے ان کو کیپچر کر لیا، جو شے کنکر کرنی تھی وہ صرف زمین تھی۔ مسلمانوں نے اپنے قوت ایمانی کے ذریعے سے، جذبہ جہاد و قتال کے ذریعے سے زمین کو کنکر کیا، اور جو ان کے قلوب اور ذہن تھے اور جو علمیت تھی وہ اسلام کی غالب آ گئی۔ نتیجتاً یہ بڑی ریاستیں تحلیل ہو گئی، نام و نشان نہیں معلوم کہاں گئی، اسلام کی سلطنت میں ایسے زم ہو گئے۔ یہ اسلام کے غالب علمیت کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب علمیت پیدا کی تھی، جو غالب تعقل پیدا کیا تھا، وہ جو سوچنے کا ایک غالب انداز پیدا کیا تھا، جو انداز حقیقی بھی تھا، فطری بھی تھا، اور اس زمانے کے تمام نامعقول انداز فکر کو ڈھا دینے والا تھا، توڑ دینے والا تھا، اور ایک اعلیٰ ترین علمی سطح پر، انٹلیکچوئل پلین پر بہت آگے واقع ہوا تھا، وہ انداز فکر غالب ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے دنیا کو جاہلیت سے نکال کر اسلام کے عدل اور اسلام کی روشنی سے روشناس کیا، سرفراز کیا۔ اچھا، اس کے بعد مسلمانوں پر ایک فکری حملہ ہوا۔ اب مسلمانوں کا جو کہیے کہ وہ جو انٹلیکچوئل پاور ان کے یہاں جو پائی جاتی تھی، انٹلیکچوئل قوت جو پائی جاتی تھی، اس میں کمی واقع ہوئی، اور دوسری جانب ایک حملہ ہوا ہے جو یونان سے ہوا ہے۔ پہلے حملہ یاد کیجئے کیا ہے، صرف عسکری ہے، یعنی رستم اگر اپنی پوری قوت لے کر آیا ہے تو اس کی عسکری قوت کو مسلمانوں نے جذبہ جہاد سے پاش پاش کر دیا۔ اب جو حملہ دور بنو عباس میں ہوا ہے یہ فکری ہے، اور وہاں سے یونان کا فکر و فلسفہ آیا اور وہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے آیا، یعنی مسلمانوں نے خود یہ بدبختی اپنے اوپر ڈالی تھی کہ خود پیسے دے دے کر جو ہے وہ اس کے جو بیکار علوم تھے یونان کے ان کو ٹرانسلیٹ کروایا، صرف اس خیال میں کہ عیاشی ہے، یعنی علمی عیاشی کا چسکا لگ گیا تھا دربار والوں کو، سلطنت والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ ٹرانسلیٹ کرو، اور وہ علوم و فنون کے نام پر وہاں سے بہت کچھ آ گیا۔ چلیے خیر، اس میں سے مسلمانوں کے ہاں اب بھی الحمدللہ اتنی ڈیٹرنس پائی جاتی تھی کہ انہوں نے اس میں سے خزمہ صفا دامہ قدر کا کام کیا۔ یہ اصول ہے، جو صحیح ہے لے لو، جو غلط ہے چھوڑ دو۔ تو جو بڑے اکابر تھے اس زمانے میں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ جو کچھ غلط تھا یونان کے فکر و فلسفے میں سے اس کو نکال باہر کیا، اور دھو دھا کے اس کی اچھی چیزیں مسلمانوں نے اپنی علمیت کا حصہ بنا لی۔ وہاں کے فلسفے میں سے غلط چیزیں نکالیں اور اسلامی فلسفہ بنا لیا، وہاں کی منطق میں سے غلط چیزیں نکالیں اور اسلامی منطق وجود پذیر ہو گئی، اور اسی طرح سے فلکیات کا علم اور طب کا علم اور اس کا علم اور اس کا علم، ان سب کو بھی اسلامائز کیا۔ ان معنی میں نہیں کہ مرعوب ہو کر ان کے پورے پروڈکٹ کے اوپر اپنا لیبل لگا دیا، نہیں، بلکہ ان کے پروڈکٹ کو اچھی طرح سے دھو دھلا کر، صاف کر کر، اس میں سے جو کچھ مسلمان انسانیت کی مشترک متاع تھی، علم تو انسان کی مشترک متاع ہے نا، وہ تو ایک کہیے کہ کلیکٹیو میراث ہے جو چلی آ رہی ہے، اس میں سے جو صحیح چیزیں تھیں اس کو رکھ لیا، جو کچھ شیطانی وساوس سے نکال دیے، جو کچھ انسان کی نفسانی خواہشات تھی اس کو نکال دیا، اور وہی کی روشنی میں پرکھ کر دیکھا کیا صحیح ہے، جو صحیح تھا اسے لے لیا۔ نتیجتاً اب مسلمانوں کو ایک اور قوت حاصل ہوئی، اب یہ غلبہ مسلمانوں کا فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے، عسکری بھی ہے، فکری بھی ہے۔ آگے آتے گئے، پھر اس کے بعد جو رومیوں کے حملے ہوتے رہے، یا کہیے آپ وہ اب جو کروسیڈرز آ گئے، اس موقع پر بھی مسلمانوں کے پاس مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اب جو حملہ ہوا یہ کوئی فکری ہے، وہ آئے تھے اپنے مذہبی جنون میں بھر کر اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ہم جو ہے وہ صلیب کے نام پر یہ کریں گے، تو صرف جنونیت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ نتیجتاً مسلمانوں نے بھی اس کے بالمقابل خوب داد شجاعت دی اور کہیے جہاد و قتال کے جذبے سے ان کو نکال باہر کیا، کچھ عرصے مسلمانوں سے بیت المقدس چلا گیا، یہ ہوا، مگر بہرحال واگزار کرا لیا، جذبہ جہاد موجود تھا، اور وہاں سے آنے والے یعنی اب جو بازنطینی آ رہے تھے ان کے پاس کوئی فکر و فلسفہ تھوڑی تھا، اسلام کے پیدا کردہ فکر و فلسفے، اسلام کے پیدا کردہ اقلیت کے بالمقابل ان کے پاس کوئی علوم نہیں تھے، علوم سے خالی صرف عسکری قوت کے ساتھ آئے تھے۔ مسلمانوں کی تہذیب کو ہزار سال تک کوئی اور تہذیب شکست نہیں دے سکی۔ تہذیب غالب دنیا میں ہے تو مسلمانوں کی، کیوں؟ کہ جو علمیت پیدا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نقطۂ نظر اس کائنات کے بارے میں، ورلڈ ویو، بارہا پہلے بھی بات ہو چکی ہے ورلڈ ویو کے بارے میں، اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے، ورلڈ ویو جو مسلمانوں نے پیدا کیا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں جس کی تاسیس ہو رہی ہے، بعد میں علماء مجتہدین جس کی تاسیس کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے جو یک رخی پیدا کی تھی، یک رخی کے معنی کیا ہے، انہوں نے کوئی دین و دنیا کی تفریق نہیں کی تھی، انہوں نے تمام علوم کو قرآن و سنت کی روشنی مرتب کیا تھا، ہر علم، مسلمانوں میں کیمسٹری بھی، مسلمانوں میں فزکس بھی، مسلمانوں میں اسٹرانومی بھی، یہ سب کچھ ایک ہی نظریہ علم پر کھڑے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ میرے خالق کی مخلوق ہے، میں مخلوق کو اسٹڈی کروں، یہ ایک نقطہ نظر، اس میں کوئی دو رخی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی طبقہ کہے کہ نہیں یہ کائنات بالکل جو ہے وہ کہیں ایبسلیوٹ کہیں سے برآمد ہو گئی ہے اور اب ہم اسے اسٹڈی کر رہے ہیں علیحدہ سے، اور باقی اللہ کو مانتے ہو تو جاؤ مسجد مدرسے خانقاہ میں بیٹھو، ہم لیبارٹری میں، کتاب خانے میں اور رصد گاہوں میں بیٹھ کر کائنات کو دیکھیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ جس طرح سے بت کو سجدہ کرنا شرک تھا نا، جس طرح سے بت کو، میں اپنے شدت تاثر کا اظہار کر رہا ہوں، جس طرح سے بت کو سجدہ کرنا شرک سمجھا جاتا تھا، ایسی اس کائنات کے بارے میں کسی دہریے نظریے کو مان لینا شرک سمجھا جاتا تھا۔ علم کی دنیا میں یہ شرک سے کمتر کوئی شے نہیں، جس طرح سے بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، ایسے اس کائنات کو کسی اور کے حوالے کر دینا اور علوم کائنات کو کسی اور کے حوالے کر کے سمجھنا کہ یہ تو بے خدا پیدا ہو گئی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علوم کا کوئی خالق و مالک سے تعلق نہیں، یہ بھی اتنا ہی شرک ہے، اس کے بعد انسان مسلمان نہیں بچتا چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو۔ یہ سب کچھ مسلمانوں نے کبھی کبھارا نہیں کیا، مگر بہرحال ہے ایسی، یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان اسلام کا نام لینے کے باوجود مختلف زندگی کے مختلف سرکلز میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے، شرک گوارا کیے بیٹھے۔ ہم سیاست کو اسلام کی علمی حاکمیت کے بالمقابل مرتب کرنے کو تیار ہیں، لارڈ میکیاولی کیا کہتا ہے، اس کے نظریات کے مطابق سیاست مرتب ہو جائے گی، اسی طرح سے والٹر اور روسو کے کیا نظریات ہیں، اس میں تو جیسے جس طرح سے قرآن و سنت پڑھتے ہوئے ہم پیغمبروں کے اقوال دیکھتے ہیں، جیسے صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے اقوال دیکھتے ہیں، آج مسلمانوں کی اولادیں بیٹھ کر جدید جامعات میں پولیٹکس پولیٹیکل سائنس پڑھے گی تو وہ ان لوگوں کے اقوال پڑھے گی اسی انداز میں جس طرح ہمارے مدارس دینیہ میں مسائل شرعیہ پڑھتے ہوئے جن لوگوں کے صحابہ کے اسی طرح سے ان کے اقوال آتے ہیں نا زیر بحث ہماری کتابوں میں، اس طرح سے آج سیاست کو نکال دیا وہ ان بدماشوں کے ان مفکروں اور ان دہریوں کے نظریات پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح سے تمام علوم میں سوشل سائنسز تو خاص طور پر وہ چیزیں تھیں جو قرآن و سنت ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے حوالے کر دیا اٹھا کے ان کو، معاش کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سود کیا ہوتا ہے کیا ربا کیا ہے، بے فاسد کیا ہے، جائز کیا ہے کیا ناجائز ہے، یہ سب کچھ کیا قرآن و سنت نہیں بتاتے تھے؟ ہم نے قرآن و سنت کو تالا لگا کے کہا کہ مولوی پڑھے اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ معاشی نظام چلائیں گے، پورا اکنامک سسٹم مرتب کر رہے ہوں گے، فائنانس کے سارے امور ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اکانومی جن کے ہاتھ میں ہوں گی، وہ لوگ کہاں سے پڑھے ہوئے ہوں گے؟ وہ پڑھے ہوئے ہوں گے مغرب کی جامعات سے، ان کی تعلیمی اداروں سے، ان کے نظریات، وہ بتائیں گے کہ فلاں علم کے فلاں تھیوری یہ پائی جاتی ہے، اس کے مطابق معاشیات میں فلاں کام ہونا چاہیے، اسی طرح سے وہ بتائیں گے کہ سماجیات کیسے دینی، سوشیولوجی اپنی جگہ کوئی چھوٹی شے ہے، سوشیولوجی تو اصل میں علم اخلاق اسلام جیسے کچھ مرتب کرتا ہے، اس کو لے لینا اسلام کے ایک بڑے حصے کو لے کر اس سے منقطع کر دینا تھا، اب ہوا کیا؟ دیکھیے یہ تھا وہ مسئلہ کہ اب جو آخری حملہ اسلام پر ہوا مغرب سے، یہ کوئی آسان حملہ نہیں، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے ٹو پرانگ اٹیک ہے، دو طرفہ حملہ ہے، دو طرف سے حملہ ہوا اور اتنا ہمگیر ہے، ہمگیر یعنی اتنا وسیع ہے اور اتنی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اس نے جس طرح سے تباہ حال کیا ہے اور مسلمان اتنا کہ اسے سنبھل کر اپنا شعور بھی حاصل کرنے کا وقت نہیں ملا، اب عسکری بھی حملہ ہوا، مسلمان غافل ہوئے، نتیجتاً ان کی وہ علمیت بیٹھ گئی، مسلمانوں کے پاس غالب علمیت غالب تعقل نہیں تھا، جو ریشنل چل رہی تھی وہ مسلمانوں کی پیدا کردہ نہیں تھی، وہ مغرب کی پیدا کردہ تھی، وہ مادے سے برآمد ہوئی تھی نہ کہ قرآن و سنت سے، وحی سے، آسمانی علوم سے، نتیجتاً اب وہاں مغرب میں بہرحال مسلمانوں کی قوت پسپا ہو گئی، مغرب میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو کچھ تھا ان کے پاس، وہاں ایک وہاں کی پوری تاریخ ہے جو اس وقت کا موضوع نہیں ہے، بہرحال اس سے پہلے کی نشستوں میں کچھ نہ کچھ اشارات آئے ہیں، جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ سائنس اور کلیسا کے تصادم کے عنوان سے استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جو ویب سائٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام پر موجود ہے اس سے استفادہ کریں، سائنس اور کلیسا کا تصادم مغرب میں کیا ہوا؟ اب یہ سمجھنا کہ بھائی مغرب مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام دشمنی لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں، ذرا اس کو حقیقت کے نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور یہ جو مسلمانوں میں کانسپیریسی تھیوری بہت زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی یہ بھائی سازش کی ہے اس نے، سب انہوں نے سازشیں کی ہیں، آپ کے اندر تو جیسے آپ تو بہت دودھ کے دلے ہوئے تھے، آپ کے اندر کوئی خامی نہیں تھی، اور آپ اتنے ننھے تھے، اتنے بچے تھے کہ جو آپ کے خلاف سازش کرے وہ پوری ہو جاتی، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے سارے الزامات اٹھا کر مغرب کے سر ڈال دیے جائیں، ایسے یہ رویہ اچھا نہیں، فیس کرنا چاہیے، مواجہہ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا غلطی تھی اور اس کی اصلاح کے لیے اب کیا کرنا ہے، اس کا تعین ہونا چاہیے، نتیجتاً اس بات پر وقت صرف کرنا اب ضروری بھی ہے، یعنی اس وقت بھی کچھ وقت لگا لیا جائے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد حل کیا ہے، اس بات کا حل کیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اب کیا ہوا کہ مغرب کے پاس بالکل کہیے کہ فطری انداز میں انہیں مسلمانوں کے پاس آئے لوگ، اور مغرب سے وہ لوگ، وہ نوجوان جو کہ اپنے معاشروں میں اس دو لختی کی وجہ سے پریشان تھے کہ ایک جانب جو ہے وہ کلیسا کے مطالبات ہیں اور دوسری جانب یعنی کلیسا ایک خاص انداز میں کائنات کی تشریح کرتا ہے، یعنی یہ کام تو عیسائیت میں بھی ہوا ہے نا، عیسائیت بھی ایک تعبیر و تشریح رکھتی ہے، وہ کائنات کیسے بنی، تو بائبل کی بک آف جینیسس بتاتی ہے کہ کائنات کیسے بنی۔ اچھا، اب وہ کہہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے جو علوم پیدا کیے ہیں ان سے وہ علوم سیکھ کر آ رہے تھے لوگ، یعنی عیسائی دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمانوں کے مدارس میں، جامعات میں دین سے علوم سیکھ رہے تھے، جس کے نتیجے میں واپس جا کر اپنے ہاں وہ کہتے تھے کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، جو نظریہ تم کائنات کا دیتے ہو بائبل کی روشنی میں وہ درست نہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بائبل تھی نہیں جو اللہ نے نازل کی تھی، تو محرف کتاب تھی، تبدیلیاں کی ہوئی تھی اس کے اندر، ایک نہیں سینکڑوں تبدیلیاں کی ہوئی تھی، پھر اسی طرح سے خالص مذہبی بنیادوں پر بھی دیکھ لیں تو ان کا تصور مذہب انتہائی ناقص اور بیکار ہو چکا تھا کہ انہوں نے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا کیا کچھ نہیں بنا دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ سے کشتی کروا دی، نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ شراب پلا کر زنا جیسے کبھی فعل کا مرتکب کروا کر اپنی کتاب میں دکھا دیا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کچھ خباثت اور گند بلا ہے جو انبیاء اکرام کے نام پر ان کتابوں میں بھرا ہوا تھا، تو ایک آدمی جو سلیم الفطرت ہو وہ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر یہ خرافات کیوں کر مان لے، بغاوت پیدا ہوئی، نہ تو ان کے مذہبی حصے سے اتفاق ہو سکتا تھا بائبل کے نام پر جو وہ پیش کر رہے تھے کلیسا، اور نہ ہی ان کا دنیا کے بارے میں ورلڈ ویو جو تھا وہ کوئی ایسا تھا جس کو قبول کر لیا جائے، جبکہ اس کے بالمقابل مسلمانوں کے پاس بہت معقول بہت فطری تعبیرات موجود تھیں، تو ان کا ذہین طبقہ بہرحال جیسی ان کے اندر جو کہ یہ احیاء کا عمل پیدا ہوا وہ آئے اور مسلمانوں سے بنیادیں حاصل کیں. اور اس کے بعد دو تحریکات ہیں جو وہاں چلتی ہیں, اور سترہویں صدی اس اعتبار سے, سترہویں صدی عیسوی اس اعتبار سے ایک نمایاں صدی ہے مغرب کی تاریخ میں. انہوں نے اپنے اعتبار سے دنیا کی تعبیر کی ہے نا, ہمیشہ غالب علمیت اپنے اعتبار سے دنیا کی تعبیر کرتی ہے, تو انہوں نے اس سے پہلے کے زمانے کو ڈارک ایجز سے تعبیر کیا, پھر اس کے بعد مڈیول ایجز, پھر اس کے بعد یہ ماڈرن ایرا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے. جبکہ آج ہمارا نوجوان بھی جو ہے یہی تعبیر رکھتا ہے, آپ اس سے پوچھیے کہ دنیا کی تاریخ کیا ہے تو وہ یہی بتائے گا ڈارک ایجز. اب یہ نہیں معلوم اس بیچارے کو کہ جسے مغرب ڈارک ایج کہتا ہے وہ مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا, اس دنیا میں مسلمانوں کی تہذیب غالب تھی تو مغرب اسے آج ڈارک ایج سے تعبیر کرتا ہے اپنی نسبت سے, جبکہ ان کے ہاں جہالت عام تھی, ان کے ہاں جو ہے بربریت عام تھی. تو ہماری نسبت سے تاریخ کچھ اور بنتی ہے, مگر آج ہمارا نوجوان جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے وہ ان کی تعبیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, اپنے ماضی کو بھی ان کے آئینے سے دیکھتا ہے, اپنے ماضی کو بھی ان کی عینک سے دیکھنے پر مجبور ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر انشاءاللہ اسی کا حل ہے جو آگے درکار ہے نا. اچھا, اب کیا ہوا کہ ان کے پاس جب یہ علوم گئے تو انہوں نے محنت کی اس میں. دو چیزیں ہیں جب بھی جہاں پیدا ہوں گی تو نتیجہ خیز ہو جائیں گی, یہ چاہے کوئی کافر کرے چاہے کوئی مسلمان کرے. اور اسی مناسبت سے میں نے آغاز میں سورہ زخرف کی آیت پڑھی تھی کہ فاما ما ینفع الناس فیم کو سف الرس. اللہ نے مثال دی ہے کہ دیکھو سیلاب آتا ہے نا, سیلاب کے اوپر کچھ جھاگ ہوتا ہے اور نیچے پانی بہت سا ہوتا ہے, مگر دیکھنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ صرف سیلاب. اور پھر اس کے بعد جب پانی چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھاگ بیٹھ جاتا ہے, اور اس کے بعد پانی کے نتیجے میں جو کچھ روئیدگی آئی ہوتی ہے, جو کچھ کہیے ہریالی آتی ہے وہ اگ جاتی ہے اور جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے. فیض ہب جفا, وہ جھاگ پورا کا پورا جو ہے وہ ایسے چلا جاتا ہے جیسے کوئی جھاگ اڑ گیا, ختم ہو گیا. اور اسی طرح بتایا گیا کہ سونے چاندی کے زیوروں کو بھی جب ابالا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل. اور اصل دھات جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, تو وہ جو فائدے مند چیز ہے وہ بیٹھ جایا کرتی ہے, وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ ایک قرار پکڑتی ہے, وہ اپنے لیے ایک استقامت رکھتی ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. سیلاب کا پانی فائدہ مند نہیں ہے, اس سے رہ جانے والی روئیدگی. آپ جانتے ہیں کہ جس علاقے میں سیلاب آتا ہے فوری طور پہ تو بربادی ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, مگر جب سیلاب چلا جاتا ہے تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے کئی کئی سو سالوں کے لیے. یعنی کئی سو سال سے بنجر زمین, سیلاب آ جاتا ہے تو کئی سو سال کے لیے زرخیز ہو جاتا ہے. تہذیبوں کا معاملہ بھی یہی, قرآن کی مثال بہت ہی بلیغ ہے, بہت ہی اعلیٰ مثال ہے کہ تہذیبیں کیسے وجود پذیر ہوتی ہیں. تہذیب یعنی دنیا میں تہذیبوں کے مدار میں اوپر نیچے تہذیبیں کیسے آتی ہیں اور کیوں کراتی ہیں بتایا. فَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ, وہ تہذیب, وہ نظریہ, وہ نقطۂ نظر جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. یعنی فائدے مند ہونے سے مراد کیا ہے؟ وہ کوئی معقول نقطۂ نظر تو ہو. وہ اس دنیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو برباد ہو جانے کے لیے نہیں بنایا, یہ دنیا آباد رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور اسی طرح سے یہاں کے علوم انسان کو دیے گئے اور انسان سے آباد کروانا ہے اس کو. مسلمان اہل ہوں گے تو مسلمانوں کے ذریعے سے دنیا کی آبادی ہوگی اور مسلمانوں کے ذریعے سے دنیا کی حکومت و سلطنت ہوگی, اور اگر مسلمان اہل نہیں ہوں گے تو اللہ ان کو ہٹائے گا, اور اس کے بعد جو زیادہ اہل ہوگا اس کائنات کو آباد کرنے کا اسے اقتدار و اختیار دے دے گا, اسے خلافت دے دے گا. اللہ کی کہیے کہ اصل دوستی جو ہے اس کی نیابت تو مسلمانوں کا حق ہے, مگر وہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا کرے؟ اللہ چھوڑ دے کائنات کو کہ مسلمان اسے تباہ کرتے رہیں. اہل نہیں ہیں مگر پھر بھی انہی کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے, عیاشیاں ہوں, علل تڑلے ہوں, وہ محلاتی سازشیں ہوتی رہے جو ہوا کرتی ہیں دور زوال میں, طاؤس و رباب آخر والی کیفیت ہو جائے. نہیں ایسا نہیں, پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹیسٹ والا نظریہ ہے نا وہ فطری ہے. اور فٹیسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ تہذیب جو ما ینفع الناس, اس کی دو بنیادیں ہیں, اختصاص, اخلاص اور اختصاص, اخلاص اور اختصاص. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ ڈیووشن, کمٹمنٹ, کنوکشن, اور اس کے بعد علم کے ساتھ, وہ چاہے دنیا ہی کا علم کیوں نہ ہو, کسی چھوٹے سے چھوٹے شے میں یہ چیز پر. اور اختصاص, اختصاص کے معنی ہے اسپیشلائزیشن, مہارت. اسی طرح سے اس میں ایکسل کرنا, آگے تک جانا, نتیجہ خیز بنانا اسے, یہ دو چیزیں, اخلاص و اختصاص, جہاں پیدا ہوگا وہاں نتیجہ آ جائے. اس کائنات کو اللہ نے ایسے بنایا, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت اسے حاصل ہو گئی اور اب مغرب جو ہے وہ اللہ کا بہت ہی فرما بردار ہے اور ویسٹ اللہ کے چوزن پیپل ہیں اس لیے اللہ نے انہیں اقتدار دے دیا. ایسی بات نہیں, اللہ نے اس کائنات کو چند لگے بدے اصولوں کے تحت بنایا ہے اور وہ اصول نتیجہ خیز ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ بینج بوتے ہیں, پانی دیتے ہیں تو درخت آتا ہے, اگر آپ پانی نہ دیں تو بینج ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پیاس لگتی ہے, پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. اسی طرح سے آنکھ جل رہی ہو, پانی ڈالیں تو آنکھ بجھ جاتی ہے. فطری اصول ہے نا. اسی طرح سے اس کائنات میں اللہ نے اخلاص و اختصاص کے نتیجے میں نتیجہ رکھا ہے. مغرب نے یہ کام کیا, وہ جو علوم لے کر گئے تھے اس میں اخلاص کے ساتھ, اخلاص فی الدین کی بات نہیں ہو رہی, اخلاص فی العمل کی بات ہو رہی, اپنے کام میں انہوں نے اخلاص اختیار کیا, محنت کی, اور جو ہے وہ بیچاروں کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ان کی ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی بس, اس کے نتیجے میں جو چیز وجود پذیر ہوئی وہ دہریت اور مادہ پرستی تھی. اس لیے کہ اخلاص و اختصاص تو پیدا کیا مگر علم کے دو ماخذات ہیں, ان میں سے ایک ان کے پاس تھا ایک نہیں تھا. ایک کون سا ہے؟ قرآن حکیم اس کو بتاتا ہے بارہا بڑی وضاحت کے ساتھ, اب ان تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے, تجزیاتی گفتگو رکھتے ہیں, حوالہ جاتی بہت زیادہ اس کو نہیں رکھ رہے, ورنہ قرآن کے دسیوں مقامات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے علم باقاعدہ دو طرح سے. ان کا خلاصہ نکالتے ہوئے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے سماجی علوم اور اسی طرح معاشرتی علوم کے بانی اور مسلمان مورخ و مصنف ہیں, وہ فرماتے ہیں العلم و علمان, علم دو طرح کا ہے, العلم الادیانی, علم الادیانی و علم الابدان, ادیان دین کا علم اور ابدان جسم کا علم, فزیکل آبجیکٹس کا علم. ایک وہ ہے جو ریویلڈ نالج ہے, ایک وہ ہے جو اکوائرڈ نالج ہے, ایک وہ ہے جو وحی آسمانی سے حاصل ہونے والا علم ہے اور انبیاء اکرام کے ذریعے سے ملتا ہے, محفوظ ہے, معصوم ہے, معصوم عن الخطا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو انسان تجربے, مشاہدے اور ہٹ اینڈ ٹرائل سے حاصل کرتا ہے. یہ دو علوم ہیں. اچھا, اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ اس علم وحی کو بالا تر رکھنا ہے علم تجربی پر. یہ قاعدہ جو اس طرح سے گزارے گا زندگی وہ علم کے میدان میں صحیح صحیح چلے گا. کائنات اللہ نے بنائی, اللہ نے اس کائنات کے علم کے اعتبار سے انسان کے اندر انسان کو یہ بات بتا دی اور یہ اپروچ اختیار کرنے کا حکم دے دیا, مگر انسان ایسا کرتا نہیں ہے. مسلمان جب تک غالب تھے مسلمان یہ کر رہے تھے, جو بات عرض کی گئی تھی نا کہ تمام دائروں میں اسلام کی حاکمیت ان معنی میں تھی کہ ان کے تمام علوم قرآن و سنت کے بالادستی کے تحت مرتب ہو رہے تھے, تمام علوم. جبکہ مغرب میں کیا ہوا؟ ان کی وہ آنکھ تو بند تھی, کوئی مسلمان تو نہیں تھے وہ, اور اسلام آخری ہدایت جو اللہ کی اس کائنات کے لیے آخری ہدایت ہے وہ تو ان کے پاس موجود نہیں تھی. تو ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی, وہ تھی ایکوائرڈ نالج کی, وہ تھی فزیکل آبجیکٹس کا علم, وہ تھا اصل میں دنیا کا علم, اور اس میں اصول یہی ہے کہ نا ایک تھیسس, پھر اینٹی تھیسس, پھر سنتھیسس, اور وہ سنتھیسس پھر اگلے کے لیے تھیسس بن جائے گا. اس طرح سے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جسے مارکس تعبیر کرتا ہے, مارکس کی تعبیر میں ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے مادے کی جدلیاتی تعبیر, اور اس میں وہ کہے کہ یہ طبقہ اپنے مفادات کے لیے کھینچتا ہے, دوسرا طبقہ اپنے مفادات کے لیے, اور اس کھینچ تان سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی. انسان ایسی سیکھتا ہے, یہ فطری ہے. اچھا, اب اس میں کون سے طبقہ حل کیا ہے؟ اس کے بہت سی انہوں نے تعبیرات کی. اچھا, اب مغربی علوم کو بھی دو شاخوں میں تقسیم کر لیجئے. مغرب نے جب علوم مرتب کیے تو دو شاخیں اس کی ناگزیر اور لازمی ہیں. ایک وہ ہے جو ان کی کنٹریبیوشن تھی پیور سائنسز میں, نیچرل سائنسز میں, فزیکل سائنسز میں. یہ سارے عنوانات اختیار ہوتے ہیں, کیے جاتے ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, اسٹرانومی ہے, آنٹولوجی, یہ ساری تقسیمات آ گئیں. دوسری جانب آ جائیے تو وہ جو کہ سوشل سائنسز ہیں, جنہیں بیہیویئرل سائنسز کہا جاتا ہے, جو کہ ہیومن سائنسز کہلاتی ہیں, سوشل سائنسز, سماجیاتی علوم, مثال کے طور پر جس میں ایتھکس ہے, جس میں پولیٹیکل سائنس ہے, جس میں جرنلزم ہے, جس میں سوشیولوجی ہے, جس میں سائیکالوجی ہے, جس میں اور بہت سے اس طرح کے علوم مرتب ہو, فلاسفی ہے, یہ سارے علوم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ایک میں فرد, اس طرح فرد ڈسکس ہو رہا ہے, فرد اور اس کا افراد سے معاملہ, فرد اور افراد سے معاملہ, معاشرے کے علوم, عمرانیات اس دنیا کی آبادی, چنانچہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ہے نیچرل سائنس, سوشل سائنسز. نیچرل سائنسز وہ ہیں جس میں مادہ ڈسکس ہوتا ہے, فزیکل آبجیکٹس ڈسکس ہوتے ہیں, جس میں اشیاء ڈسکس ہوتی ہیں, اس کے خواص, اس کی پراپرٹیز ڈسکس ہوتی ہیں. یہ دونوں علوم انہوں نے مرتب کیے. اچھا, ان میں جہاں تک تعلق ہے نا, اب مسئلہ کیا ہوا, سائنس جس شے کا انہوں نے نام رکھا وہ اصلاً ایک نقطۂ نظر تھا جو اس علم میں یعنی نیچرل سائنسز میں پروان چڑھا, اور وہ قدرے درست ہے, اس میں اتنے مسائل نہیں ہیں. اب اس میں بھی پھر ایک تفریق عرض کر دوں اگر بات ثقیل نہ ہو جائے معذرت کے ساتھ. ایک ہے سائنس اور ایک ہے سائنٹزم, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سائنس کا مطلب ہے, سائنسی علوم جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ چیزوں کا تجزیہ ہے اور اس کے مطابق اسے استعمال کر کر برتنا ہے. سائنٹزم سائنس کی فلاسفی کے لیے ایک نام ہے, اگر بعض جن حضرات کو دلچسپی ہو تو انٹرنیٹ پر ڈال کر دیکھیں سائنٹزم کیا ہے, تو سائنٹزم پتہ چلے گا کہ یہ ایک ورلڈ ویو ہے, یہ ایک فلسفہ ہے, یہ ایک نقطۂ نظر ہے جو سائنس کے دیے ہوئے اصولوں کو کائنات پر حاکم بنا دینے کا مطالبہ کرتا. وہ مادے سے پیدا ہونے والی نفسیات کو کائنات کی واحد تعبیر متعین کرنا چاہتا ہے، وہ کفر ہے اور شرک ہے، اس سے کوئی مطابقت اسلام کی ہو ہی نہیں سکتی. تو آج جب ہم سائنس کی مخالفت، بعض اوقات سائنٹزم کی مخالفت کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ سائنس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان دونوں میں کچھ فرق ہے. اور پھر اگر یہ حرام ہے اور یہ اس طرح کفر ہے تو پھر یہ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور مطلب ایک عجیب آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر یہ گاڑی کیوں استعمال کرتے ہیں، اور پھر بجلی کیوں، اور پھر اے سی کیوں، اور ٹی وی کیوں. اب یہ سارے مسائل نہیں ہیں بھائی، یہ اس بچکانہ اپروچ سے نکلنا پڑے گا. ان دونوں کے مابین ایک تفریق ہے، ایک وہ ہے جو کہ مادے کو برتنا ہے، اس کو اللہ نے مباح رکھا ہے، اللہ نے مسخر کر دیا کائنات کو انسان کے لیے، برتو استعمال کرو. پہلے اگر کوئی شخص گدھے پہ سوار ہو کر اوپر تک چلا جاتا تھا، پہاڑ کی چوٹی تک سامان پہنچاتا تھا، قرآن بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چوپایوں میں بڑی نعمت رکھی ہے، تم اس پر سامان سوار کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہو جہاں تک اللہ بشق الانفس، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تو آج اس گدھے کی جگہ اگر کوئی اور سواری دستیاب ہو گئی تو صحیح، وہ بھی سواری متاع استعمال کی شے، گدھے کی جدید فارم ہے. تو گدھے سے کوئی شخص یہ نہیں سیکھتا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، گدھے سے کوئی یہ نہیں سیکھتا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. سائنٹزم اصل میں اس سائنس سے برآمد ہونے والے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نظریہ ہے. مثال کے طور پر عرض کروں، بایولوجی نے، ابھی سائنٹزم اور سائنس کا تعلق، بایولوجی نے اگر یہ دریافت کیا کہ انسان، نظریہ ارتقاء جو وہاں پر تھیوری پائی جاتی ہے ڈارون کی، نظریہ ارتقاء جو ڈارون کا ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان پہلے بندر تھا، ان کے نزدیک اب کہیے کہ ایک شے جو اسٹیبلش ہے وہ یہی، بعض دیگر آ رہا اس کے بالمقابل ہیں، پائی جاتی ہیں، کریشنلس بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں، مگر جو ایولوشن کا نظریہ وہ زیادہ پاپولر ہے. تو اب جب بایولوجی سے انہوں نے یہ بات ثابت کی، بایولوجیکل فیکٹس جمع کر کر اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب سائنٹزم کیا ہے، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، تو اب انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ گناہ کا سینس اور خیال طاری کرے کہ فلاں کام گناہ فلاں کام گناہ ہے. بندر کیا ان کے مابین ماں بہن بیٹی کی کوئی تفریق ہوتی؟ نہیں ہوتی. بندر کیا حلال، یہ کھانا حلال ہے وہ کھانا حرام ہے، ایسا کچھ سوچتا ہے؟ نہیں. وہ تو ایک بایولوجیکل بینگ ہے نا. اسی طرح انسان بھی اپنی جگہ ایک بایو پروڈکٹ ہے بس. اس کو اور کتے میں جس طرح شہوت ہوتی ہے، انسان میں بھی شہوت ہے، بندر میں خواہش ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی خواہش ہے. تو جس طرح بندر، کتا، بلی اور بقیہ جانور یہ بالکل اپنی جگہ جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں، ایسی انسان کو بھی چاہیے کہ جیسے چاہے زندگی گزارے. اس کو کسی وحی کے نام پر، اندیکھے خدا کے نام پر، اور نعوذ باللہ ان کے نزدیک تو چند ذہین لوگوں کا بیوقوف بنانا عام انسانوں کو مذہب کے نام پر، اس کی وجہ سے جو سن کانشیس ہے، اس کانشیسنیس سے ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں سائنٹزم. تو اب کیا کوئی مسلمان اسے گوارا کر سکتا؟ یہ برآمد کہاں سے ہوا؟ سائنس سے ہی برآمد ہوا نا. مطلب ایک سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں برآمد ہونے والا ایک نظریہ تھا، اس کے مطابق انہوں نے جدید انسان کو پورا دیکھا ہے اور برتا ہے اور اس کو مرتب کیا. آج ان کی سائیکالوجی اصل میں انسان کو ایک انسان اشرف المخلوقات کے طور پہ نہیں دیکھتی، وہ ایک بندر کے طور پہ دیکھتی، اور اس کے سارے بیہیویئر جو ہے نا، اس کے سارے رویے، ان کو وہ بندروں کے رویوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو وہ جانوروں کے رویوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ. کبھی اگر اس یعنی ناقدانہ نگاہ کے ساتھ آپ وہ نیشنل جیوگرافک دیکھیں، اور اس میں جو لوگ بعض ایسے ہیں جنہوں، اور ان کے جنرل بھی آتے ہیں بڑے، یعنی چینل تو بہت بات کی شے ہے، نیشنل جیوگرافک کے نام سے ان کے رسالے بہت عرصے سے شائع ہو رہے ہیں، سر سید کے زمانے میں بھی نکلا کرتے تھے، اس نے بھی حوالے دیے ہوئے اپنی کتابوں میں. ہمارے ایک بزرگ جاننے والے، وہ حیدرآباد میں ان کی بڑی لائبریری ہے، تو جب سے وہ پرانے شمارے انہوں نے جمع کر کے رکھے ہیں، تو ان کی لائبریری میں ہم نے بڑے پرانے پرانے ان کے شمارے نیشنل جیوگرافک والوں کے دیکھے. ایک سوسائٹی تھی جو قائم ہوئی تھی، اب تک آ رہی. بعض لوگ ہیں جنہوں نے 50 سال جنگل میں جا کر شیر کے ساتھ زندگی گزاری، اس جیسی ہو کر، یعنی کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، اور کیونکہ شیر کے جو وہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں نا، اس کا جائزہ لیا جائے. اور پھر کوئی جا کے کسی پرندوں کے ساتھ رہتا تھا، کوئی سمندروں میں رہتا تھا، کوئی پہاڑوں کی کوہ میں رہتا تھا، ایسی حرکتیں سب تحقیق کے نام پر ہوتی ہیں. یہ ڈارون جتنا وہ مطلب سرفرا آدمی تھا، اگر کہ صرف اس کی آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں نا، اس کے پورے جو سفر تھا اس کی تاریخ اب چھپ گئی ہے، تو اگر اس کی تاریخ پڑھ لیں، جو اس کی بیوی نے بھی کچھ اس کے خطوط سے مرتب کی ہے، تو اس میں عجیب و غریب نوعیت کی حرکتیں وہ شخص کرتا تھا، عجیب و غریب نوعیت کی. جب اس کے یہاں بیٹا ہوتا تھا، بہت بچے تھے اس کے، جب اس کے یہاں بیٹا ہوتا تھا تو وہ اہتمام کرتا تھا کہ اسی زمانے میں ہو جس زمانے میں اس کے گھر کے قریب ایک زو میں بندر کے یہاں بھی اولاد ہو، اور دونوں اپنے بچے کو بھی ساتھ ساتھ لے جا کے اس کے دیکھتا تھا کہ بھئی یہ بچہ کتنا ہو گیا، اور یہ کتنا ہے، اور یہ اس کے اندر کیا خاصیتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اندر کیا ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد اس نے اپنی جو بھی اوریجن آف اسپیشیز ہے اس کو مرتب کیا، بہت سفر کیے، بہت سی جگہوں سے چیزیں لے کر آیا، اور اس کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا. آج جدید فکر و فلسفہ وہ انسان کو ڈارون کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور انسان، ڈارون نے انسان کو بندر تعبیر کیا. تو اب جدید انسان جو ہے وہ اب اور بندر بھی اب وہ کہتے ہیں اچھی بات نہیں بندر بندر کہنا یہ بدتمیزی لگتی ہے, تو یہ کیا ہے, بائیو پروڈکٹ ہے, انسان بائیو پروڈکٹ ہے, انسان بعض خلیات سے بعض جینس سے بنتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے جینس کے اندر موجود ہیں, اس کے خلیات کے اندر موجود ہیں اور اس سے مرتب ہونے والا ایک انسان, اور اسی لیے اب اس کی تحلیل کے بعد اس کے مختلف اعضاء الگ الگ بنا لیے جاتے ہیں, اور بنا کر اب کچھ دن کی بات ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا انسان ہوگا جس میں کوئی روح نہیں ہوگی اور وہ کسی ماں باپ سے نہیں پیدا ہوا ہوگا بلکہ لیبارٹری میں علیحدہ سے کسی سور کی کچھ اجزاء لے کر اور کسی بندر کے کچھ اجزاء لے کر وہ بنا لیا جائے گا, اور بنایا جا رہا ہے اس وقت انسانی دل ایک تیار کیا گیا ہے جو علیحدہ سے بنتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے, وہ سور کے دل سے بنایا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کے خیال کے مطابق انسانی دل اور سور کے دل میں سب سے زیادہ مطابقت ہے, یہ باتیں انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھی جا سکتی ہیں. خیر اسی طرح سے یہ ایک مثال صرف دی گئی کہ کس طرح سے انہوں نے ان کی علمیت کیا تھی اور اس کے اثرات کس طرح سے اسلام کے خلاف جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم سائنس کے اتنے مخالف نہیں ہیں, اور سائنس کی افادیت اپنی جگہ جہاں وہ صرف برتنے کا سامان ہو اور اسے گدا سمجھ کر استعمال کیا جائے تو کوئی ایشو نہیں, مگر اس سے اگر علمیت برآمد کر کر اس کو قرآن و سنت کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے تو ناقابل قبول ہے اور یہ شرک قرار پائے گا. دوسری جانب جو سوشل سائنسز تھے وہ تو براہ راست کھلم کھلا انسان کی نو انسانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے بڑی بغاوت. آج قرآن و سنت کا بڑا حصہ کس پہ مبنی ہے آپ بتائیے, کیا وہ انسان وہ کیا انسانوں اور انسانوں کے مابین معاملے کو ڈسکس نہیں کرتا, نکاح طلاق شادی بیاہ بچہ اس کی تربیت اسی طرح سے تربیت اولاد اسی سارے معاملات کیا قرآن و سنت خرید و فروخت یہ ساری چیزیں کیا قرآن و سنت ڈسکس ہے؟ کوئی شخص جو قرآن پڑھنے والا ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ معاملات زیر بحث قرآن میں نہیں آتے؟ اچھا کیا جدید علوم جو معاملات ڈسکس کرتے ہیں کیا وہاں قرآن و سنت ڈسکس ہوتے ہیں؟ تو انسان نے کیا کیا, یہ نہیں کیا کہ اے اللہ آپ نے تو نازل کی تھی یہ ہدایت کہ انسان ایسے زندگی گزارے اپنے آخری نبی پر, مگر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, جن لوگوں کو یہ بہت پسند ہے وہ اس کی تلاوت کیا کریں, مسجدوں میں بیٹھیں خانقاہوں میں بیٹھیں اس کا ورد کرتے رہیں ثواب حاصل کرتے رہیں مسجد مدارس میں بیٹھے رہیں اور زندگی ہم چلائیں گے ویسے کہ ان چیزوں میں جو ہماری عقل نے سوچا ہو. تو کیا یہ نو انسانی کی اللہ کے خلاف بغاوت نہیں, اور کیا ایسی بغاوت اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی, اور کیا یہ نہیں معاملہ کہ اس بغاوت کو اگر کفار کر رہے تھے تو آج مسلمان بھی پورے کے پورے سے قبول کیے ہوئے ہیں, اور انہیں اس باغیانہ اللہ قرآن و سنت سے باغیانہ نظام تعلیم سے تیار ہونے والی شخصیات کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو ان شعبوں میں ہدایت مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتے. اور یہاں تک معاملہ ہوا, اب یہ بات اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ بڑے عجیب انداز میں لکھی ہے کہ مدافعت کی اولین کوششیں ان کا محصل علوم عمرانی کا ارتقاء اسلامی نظام حیات کا تصور, ہاں تعبیر کی کوتاہی احیاء اسلام کی شرط لازم. اب یہ جو تعبیر کی کوتاہی میں بات آئی ہے بڑی عجیب و غریب, وہ یہ ہے کہ یہ اثرات یعنی مغرب کا مستولی ہو جانا اس کا ڈومیننٹ کر جانا اس طرح سے اس کا پوری دنیا کے اوپر چھا جانا کہ آج اگر مسلمان مغرب کے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے نا کہتا ہے نہیں میں مانتا میں تمہاری اس بات کو اور میرے لیے تو قرآن و سنت ہدایت ہے, تو وہ شخص جو باغی ہے قرآن و جو باغی ہے ویسٹ کا وہ بھی مجبور ہے اپنی بات کو کہنے میں انہی کی اصطلاحات کا اور انہی کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر وہ کام کرتا ہے, مجبور ہے. اور یہ وہ بات ہے جو کہتے ہیں نا کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. تو اب مسلمان اگر اپنی احیاء اور اصلاح کی بات کرتے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کم ہے, ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمیں کبھی جمہوریت کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملا, کبھی یہاں تسلسل جمہوری روایات ترقی نہ پا سکیں. یہ کیا ہے, کس تعلیم میں ترقی کرنے کے نتیجے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ آج اس کی ترقی ہو جائے؟ اچھے خاصے دیندار لوگ یہی تعبیر رکھتے ہیں. سر سید احمد خان بڑے مخلص آدمی تھے مگر یہی مسئلہ تھا, نتیجتاً انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا اگر منصوبہ بنایا تو کیا بنایا کہ کالج کھولا جائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو وہ علوم پڑھائے جائیں جس کی وجہ سے بیمار ہوئے. وہ جو کہا نا کہ شیخ جی بیمار ہوئے جس کی دوا سے اسی عطار کے لونڈے سے جس کی وجہ سے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, تو مسلمانوں نے بھی یہی کیا, شیخ جی بیمار ہوئے جس کی وجہ سے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. مغرب ہی کو اپنی اصل مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا اور اس کے دیے ہوئے علوم و فنون کو قبول کر لینے اور اس کو گلے کا تعویذ بلانے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے, اس کے غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں ڈال رہے تھے تعویذ سمجھ کر, اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب یہی آزادی کا ہار ہے یہی ہماری کامیابی ہے. یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان بہرحال اپنی پوری کوششوں کے باوجود اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، مسلسل اسی ڈائلما کا شکار ہیں. اگر اٹھتے بھی ہیں، کوئی اگر ریزسٹنس کرتا بھی ہے، کوئی اگر اس کے بالمقابل مقاومت مرتب بھی کرتا ہے، تو انہی کے دیے ہوئے پیرایوں میں، انہی کی دی ہوئی اصطلاحات میں، انہی کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق. بہت سے انہوں نے جھنجھنے دے، بچوں کو بہلانے کے لیے دیتے ہیں نا، جھنجھنا دیتے ہیں آدمی وہ کھیلتے رہتے ہیں. اسی طرح سے مسلمانوں کو بہت سے انہوں نے بہلانے کے لیے طریقے دیے ہیں کہ مثال کے طور پر اب یہ احتجاج جو چل رہا ہے، دھرنا بھی کیا ہے، مسلمانوں کو سیاست کا ایک خاص طور سکھایا ہے. مسلمانوں کی سیاست اور یہ اس طرح کی مغربی سیاست کا کیا تعلق؟ اسی طرح سے تعلیم کے نام پر مسلمانوں کو بہت کچھ کہ یہ کرو، یعنی تمہارے لیے عروج کا راستہ کیا ہے وہ بتائیں گے کہ اس طرح. اور آج بڑے پیمانے پہ اسی طرح سے بہت سے نظریات جدید، اب ایک ویب سائٹ پچھلے دنوں پروگریسو مسلمز کے نام سے قائم ہوئی، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ انہوں نے فارورڈ کیا، وہ سارے وہ چیزیں جو کہ مغرب کا کفر ہے نا، جس کنٹینر میں دیا گیا وہ بہت خوشنما ہے، مگر مغرب کا کفر و الحاد انتہائی کنسنٹریٹڈ فارم میں جن کیپسولز کے اندر ہے، اس کے نام میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے مگر بہرحال ہے. فریٹرنیٹی، ایکویلٹی، اسی طرح سے فریڈم، یہ ہمارے قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے مگر یہ الفاظ جو ہے نا، یہ مغرب کے کفر اور الحاد اور زندقہ کی انتہائی کنسنٹریٹڈ فارم کی کہیے کہ کیپسولز ہیں. اب وہ لوگ جو پروگریسو مسلمز ہیں نا، ویب سائٹ قائم کیا، وہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اسلام سے برآمد کرتے ہیں. مسلمانوں پہ ایک زمانہ گزرا، یہ سارے کفر اور الحاد، اب اس کا وقت نہیں ہے کہ تجزیہ کیا جائے کہ یہ ہیومن رائٹس کیوں جائز نہیں ہے اور یہ اپنی جگہ کیا کفر ہے، اس کے اندر کتنی مصیبت ہے. پھر اسی طرح سے آزادی اظہار رائے، آزادی نسواں، یہ ساری بڑی مطلب انلائٹنمنٹ مغرب کی ایک جو بڑی تحریک ہے، اس کے اندر آنے والے بہت سے ذیلی اثرات ہیں سارے کے سارے. مغرب میں دو بڑی بڑی تحریکات چلی نا، جس کے نتیجے میں جدید ویسٹ جو ہے نا، ماڈرن ویسٹ، وہ پورا کا پورا اسی کا نتیجہ ہے. ایک جو ان کی تحریک اصلاح دین ہے، ریفرمیشن، اور دوسری انلائٹنمنٹ، تحریک احیاء علوم. ان دونوں کے نتیجے میں جدید ویسٹ مرتب ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں روایتی تہذیبوں کا قتل عام ہے. اس سے پہلے جتنی تہذیب پائی جاتی تھی یا تو الہامی ہوتی تھی یا اپنی جگہ فلسفیانہ ہوتی تھی، یہ مغرب نے آ کر اس طرح سے، یہ مغرب نے جو جدید تہذیب پیدا کی ہے، جس کو وہ ورلڈ آرڈر کے طور پر نافذ غالب کرنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، اینڈ آف ہسٹری ان کے یہاں لکھی گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علوم و فنون کی وہ معراج اچیو کر لی ہے، وہ ہائٹ اچیو کر لی ہے کہ اب اس کے بعد کہیں اور جانا ممکن نہیں. اور ایسی کتابیں پچھلی صدی میں بہت لکھی گئی، ایک نہیں بہت سی لکھی گئیں. صرف ایک اگر سیمیول پی ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے کلیش آف سیولائزیشن، اس چونکہ سب سے نمایاں کتاب ہے، اور وہ شخص جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان میں بھی رہا ہے اور اب تک شامل رہی ہیں اس کی چیزیں، اس لیے اس کی اگر بات کر لی جائے تو وہ تمام تہذیبوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات رکھتا ہے سامنے کہ اس وقت حقیقی معنی میں دو ہی تہذیب ہے بس. پہلے تین کہتا ہے، کنفیوشن تحریک کو بھی لے کر آتا ہے تہذیب کو، مگر پھر آخر میں کہتا ہے نہیں، اصل مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو اب بہت اعتبار سے، بہت اہتمام سے، اور بڑے آرام سے جو ہے نا وہ گھیر سکتے ہیں چائنا کو، اور وہ کر بھی لیا، کنٹینمنٹ کی پالیسی کیسے اس کی اختیار کرنی ہے وہ کر لیا انہوں نے. کہتا ہے اگر مسئلہ ہے تو صرف اسلام سے ہے. وہ جو علامہ نے ابلیس کی زبانی کہلوایا تھا نا کہ ہے خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. وہ کیفیت اصل میں مغرب کو نظر آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو آباد کرنے کے ایسے اصول دریافت کیے کہ ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے. ہم نے معاشیات میں ایسے نتائج پیدا کر لیے، ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی ترقی کر لی، ہم نے انسان کو اتنا کلچرڈ، اتنا سویلائز بنا دیا کہ اس سے زیادہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ کبھی پہلے بنایا گیا. اچھا، قرآن کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا خبط ہر تہذیب کے علمبردار، کافرانہ تہذیب کے ہر علمبردار کو ہوا کرتا تھا. فرعون نے بھی آواز لگائی تھی نا کہ یہ موسیٰ و ہارون کیا چاہتے ہیں، وہ یذہبا بطریقتکم المثلی، یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں. یہ جو مصر کا اعلیٰ تمدن ہم نے وجود میں لایا، لے کر آئے ہم، اس کو ختم کر دیں. اس نے بھی یہی کہا، اور میں تمہیں کوئی نہیں دکھاتا راستہ، ہاں ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، جو میں دیکھتا ہوں بہترین رائے وہ تمہیں دکھاتا ہوں. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تھا، اور یہ کہ میں تو تمہیں بہترین کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں، جیسے آج بش بھی کہتا تھا نا، اور بارک اوباما بھی کہتا ہے کہ ہم تو اصل میں لوگوں کو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے لبریٹ کرانے کے لیے عراق کیوں گئے تھے، وہاں پہ وہ بڑے ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار پائے جاتے تھے، وہاں ظلم ہوتا تھا، افغانستان کیوں گئے تھے، عورتوں بچوں کو مارتے تھے، انہیں آزاد کرانے کے لیے گئے تھے. تو مثالی تہذیب ہماری. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب تبصرہ قرآن میں قیامت تک کے لیے کر دیا. کفار ہمیشہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری تہذیب حتمی ہے، جبکہ اللہ بتاتا ہے کہ تم نے زمین کو اتنا آباد نہیں کیا جتنا تم سے پہلے والوں نے آباد کیا تھا. اور آج کائنات اس دنیا میں اب انسان اگر گزر جائے تو چیزوں میں حقائق نظر نہ آئیں، اور اگر وہ چیزوں پر رک کر بعض شواہد پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس خب سے نکلنا چاہیے کہ آج انسان نے ترقی کی جو معراج اچیو کر لی ہے اس سے پہلے انسان کے پاس کبھی نہیں تھی. نہیں، اس کائنات میں اللہ نے بعض ایسی نشانیاں چھوڑ دی ہیں جس کو آج انسان جو ہے وہ ونڈرز سے، عجوبوں سے تعبیر کرتا ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ پچھلی کچھ تہذیبیں ایسی تھیں جو انسان آج کے انسان کے لیے اب تک معمہ ہیں. یہ اہرام مصر ہوئی، اس طرح کی چیزیں کاش کیسے آ گئیں، کس نے بنائی، کوئی اور تہذیب تھی نا یہاں پر آباد. اور آج بھی جنوں کی قرآن بھی بتاتا ہے، ہمارے ہمیں علوم قرآن و سنت تو بتاتے ہیں، ان کے پاس جتنی قوت ہے انسان کے پاس نہیں. اور اس طرح سے دنیا میں بہت زیادہ تعمیرات کر لینا یہ کسی تہذیب کے تسلسل کی کبھی علامت نہیں ہوا کرتی، اور کبھی اس کے لیے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ بڑی بڑی عمارتیں جس طرح سے بنی تھیں سب ختم ہو گئیں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اجڑے ہوئے مساکن دیکھ لو، انہیں دیکھ لو کیا ہوا. لا یرا الا مساکنہم، ان کی بستیوں میں صرف ان کے گھروں کے کھنڈرات کے تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، اس میں بسنے والے کبھی ہوا کرتے تھے اب موجود نہیں ہیں. تو اب یہ مغربی تہذیب کا وہ خط ہے جس کے ساتھ وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہے، اور مسلمانوں کو اس حملے کو کوئی آسان نہیں سمجھنا چاہیے. یہ حملہ کئی جانبوں سے ہے، یہ اپنی جگہ عسکری قوت بھی لے کر آیا، اور اسلام پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے تاریخ انسانی کا. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے حملے ہوئے تھے ہم نے جائزہ لیا کہ یا تو صرف عسکری تھے یا فکری تھے، مگر اس دفعہ ہوا یہ کہ مغرب اس کے پاس پاور پوٹینشیل اتنا ڈیولپ ہوا کہ وہ اخلاص و اختصاص کی بنیاد پر ان کے ہاں علوم و فنون بھی بہت ترقی کر گئے، دوسری جانب عسکری قوت بھی بہت پروان چڑھ گئی، تیسری جانب ان کے پاس نظام تعلیم بھی بہت پروان چڑھ گیا، چوتھی جانب ان کے پاس جو ان کے سسٹمز تھے مختلف زندگی گزارنے کے، اس میں بظاہر بہت کچھ انہوں نے چیزوں کو بنا لیا. یعنی مینجمنٹ سائنسز کے نام سے جو کچھ مرتب ہوا یہ ایک پوری اور داستان ہے جس پر کبھی گفتگو. کمیونیکیشن یہ بھی جس نے آ کے بہت، یعنی انڈسٹریل ریولیوشن کے نتیجے میں، اور اسی طرح سے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان دونوں کے نتیجے سے جس طرح دنیا بدلی ہے، یہ بہرحال انسان کو مروب کر دینے کے لیے بہت کافی تھا. جیسے پہلے ابی اکرام علیہ السلام آ کر معجزہ دکھاتے تھے نا، تو اس کے بالمقابل ہوتا کیا، جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اللہ کی طرف سے عصا اور وہ جو لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، تو اس وقت کی تہذیب نے بھی تو اس کے بالمقابل کچھ پیدا کیا تھا نا. یعنی وہ ساحر جمع کر کر لایا تھا فرعون، تو آج کی تہذیب نے بھی اسلام کے دیے ہوئے نظریہ حیات کے بالمقابل ایک نظریہ حیات مرتب کر کر دکھا دیا ہے. ہاں حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، تو آخری فتح اسی کے لیے ہے. مغرب نے جو کچھ مرتب کیا ہے وہ کیا ہے، وہی وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں ہیں جو صاف بنتی ہوئی نظر آتی، یخیل الیہم جو آتی ہوئی نظر آتی، حقیقت کچھ نہیں، سب باطل ہو جائے گا اور ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ العزیز اس کے علمبردار خود اسلام کے آگے سجدہ ریز ہوں گے جیسا کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج مسلمان اگر انہیں فتح نہ کریں تو قرآن ضرور ان غیر مسلموں کو، اور ان میں بھی جو اعلیٰ ترین استعداد رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کفر میں، اس جاہلی علوم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں بھی اس طرف اللہ لانے کی آنے کی توفیق دیا کرتا ہے. مگر بہرحال بات کو اس طرح سے آج کے لیے مکمل کرتے ہیں کہ مغرب کا جو حملہ اسلام پر اب ہوا ہے بہت خطرناک ہے، اور صرف اس طرح کی کوششیں جو پہلے عرض کی گئیں مسلمانوں میں ہوئی تھیں کہ صرف انفرادی سطح پر کوئی کام ہو جائے، یا یہ کہ صرف سیاسی سطح پر کوئی کام ہو جائے، یا یہ کہ بس علم اسلامی کو اگلی نسلوں تک ویسے ہی منتقل کر دیا جائے، صرف اس سے کام اب نہیں چلے گا. اب کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی گہرائی میں کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم واقعی مخلص ہیں، اسلام کا بھلا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلے تو اپنے تجزیے کو جامع سے جامع بنانا ہے. جتنا جامع تجزیہ ہوگا، جتنی صحیح تشخیص ہوگی، انشاءاللہ علاج پر کیے گئے تمام محنتیں، علاج پر کی گئی تمام کوششیں، وہ انشاءاللہ العزیز کارگر ہوں گی، بہتر سے بہتر ہوتی چلے جائیں گی. اگر مرض کچھ اور ہو، دوا کوئی اور دیتے رہے، تو پھر ایسی بات ہے علاج نہیں ہوا کرتا. بس یہیں پر بات مکمل کرتے ہیں. آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو، یعنی جو بات بیان کی گئی ہے اس کو، اگر آپ کتاب میں پڑھنا چاہیں تو میں صفحہ نمبر عرض کر دیتا ہوں. بلکہ اسی والی کتاب میں دکھائیے کہ صفحہ نمبر اس میں بتایا تھا، تاکہ اسی سے پڑھ لیں. میرے پاس نسخہ دوسرا ہے. ہاں یہ جناب
20 تک
جی بالکل 20 تک ہے. بس آپ صحیح پہنچے. بالکل کرنے کا اصل کام یہاں سے ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے ان شاء اللہ. بس آج صفحہ نمبر 20 تک بات پوری.
یہ
جی جی
سولوشن بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہے. مطلب واٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہاؤ پہ بھی تھوڑا سا بتا سکیں.
جی جی انشاءاللہ.
بیکاز واٹ تو ہر جگہ ہم سنتے ہیں، مطلب ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ان پٹ اس کی آ جاتی ہے، لیکن جہاں پر اسٹرگل ہے
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو واٹ ہے نا یہ بھی بڑا مختلف ہے, اور اس مختلف کو بیان کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت سے اجنبی ہو جاتے ہیں, مگر بہرحال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, اتنی لمبی دور کی بات, بھائی جو ہے حقیقت وہ تو بیان کریں گے. یعنی ہم سے اللہ نے یہ تھوڑی مطالبہ کیا ہے کہ آج کر دکھاؤ, ہم سے تو یہ ہے مطالبہ کہ بس صحیح خطوط پر کام کرتے رہ جاؤ, اور چاہے نتیجہ نکلے نہ نکلے, نتیجہ اللہ کے ذمہ. تو اس پر یہ بھی قدر مختلف بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس صحیح ہے, یعنی اگر آپ کو چاند پر بھی جانا ہے تو اگلا قدم تو کہیں رکھنا ہے نا, تو اگلا قدم یہاں سامنے کا کون سا, اس پر بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اس کتابچے کو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 9 گھنٹے میں پڑھایا, وہ آڈیو ریکارڈنگز یا ویڈیو ریکارڈنگز بھی دستیاب ہیں 1994 کی. 9 گھنٹے, اس سے زیادہ کبھی بھی ایک ورژن, مگر وہ اتنی سے ہی پڑھ 9 گھنٹے والی دستیاب ہے. قرآن کالج جب قائم ہوا تو اس کے اولین بیچ کے سامنے اور پورے اسٹاف کے ساتھ کی کیا نظریہ.